الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم در مطلوب در پر دوستو ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دان برکات دونوں مولانا نور احمد شاہین صاحب کی دعوت پر آپ پہلی بار جس ادارے میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے رب الاول کا مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص مناسبت ہے اس مہینے کو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص تعلق بڑے بڑے واقعات جو آپ کی زندگی میں آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا تعلق اس مہینے کا تھا آپ اس عالم میں تشریف لائے تو یہی مہینہ تھا وہی کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے اس کا جو مقدمہ الوحی ہے وہ رب الاول میں شروع ہوا غار حرا میں آپ نے جو جانا شروع کیا تو رب الاول کا مہینہ تھا ٹھیک چھ مہینے کے بعد رمضان مبارک میں سورہ اسراء کی پہلی پاک آیات چھ مہینے جو جس کو تمہید کہتے ہیں وہی حب ملی الخلا جس کو بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی تو اس کی ابتدا بھی رب الاول کا یعنی ظہور وہی ظہور نبوت جو ہے اس کا توقیہ اور تمہید جو تھی رب الاول سے شروع اور پھر جب چھ مہینے گزر گئے پھر آفتاب ولایت شروع ہو گیا میرے مرشد عارف اللہ شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید خلوتوں کے بعد خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید کیا سمجھتے ہو اے دوست ان ویرانوں کیا سمجھتے ہو اے دوست ان ویرانوں ویرانہ معلوم ہوتا تھا ہیرا پہاڑ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جنگل میں تھا بیابان میں تھا لیکن وہیں سے خورشید نے طلوع ہونا تھا جس کی کرنیں قیامت تک برقرار رہنے والی ہیں اور قیامت کے بعد بھی رہنے والی ہیں یہ پہاڑ بھی رسول اللہ کا عاشق تھا ہیرا پہاڑ رسول اللہ کا عاشق تھا علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت ابن شام کے بہت بڑے شارح ہیں، جلد اول اور روض الملوک کے نام سے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے سیرت کی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر جب یہ خلوت کا جذبہ طاری ہوا تو آپ تلاش میں نکلے کہ میں کہاں خلوت کر دوں، تو سب سے پہلے سبیر پہاڑ پر گئے، سبیر پہاڑ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں ماشاءاللہ، جہاں پر آج کل وہ شاہی محل بنے ہوئے ہیں وہ سبیر پہاڑ پہلے آپ کو بڑا پہاڑ ہے اور ذرا دور بھی تھا، جب آپ اس پہاڑ پر گئے تو اس سے آواز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر جائیے، مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھ پر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پتھر بھی خدا پہ ڈر دے ان میں ہزار قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ختم اللہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک تھا کہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے پشاور سے، آپ حضرات نے شاید کسی نے زیارت کی ہو لیکن مجھے متعدد بار کی خدمت میں رہنے اور زیارت کا موقع ملا، حضرت اتنا رویا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے، میں نے ایک بار ان کے ساتھ نماز پڑھی تو جب سلام پھیرا تو پورا دامن ادا کرتا تھا، ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ رو رو کر ان کے یہاں نالی بن گئی تھی، دو نالیاں آنسو کی، یہاں آنسو نے باقاعدہ گور کے اوپر نالیاں بنا دی تھی، میں نے یہ منظر مولانا فقیر مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر دیکھا ہے، یقین محمد خان نے رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھا، تو پہلی بار جب ان کی زیارت ہوئی تو میرے مرشد عارف اللہ حضرت شاہ عقیب اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر آئے تو بیٹھتے ہی جو ہی مجلس شروع ہوئی تو حضرت رونا شروع کر دی، یعنی آیت سنتے تو رونے لگتے، حدیث سنتے رونے لگتے، وہ بعض و نصیحت کی بات سنتے رونے لگتے، پتہ نہیں اندر کیا چشمے تھے، تو میرے حضرت نے فوراً ہمیں شعر سنایا، نے فرمایا کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنگ دل پتھر دل، لوگ کہتے ہیں پتھر دل ہے جی پتھر دل ہے، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں پر، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں، ایسے اشارہ بھی کیا کہ یہ پہاڑی آدمی پشاور کہنے والا چشمے تو دیکھو کیسے جا رہے ہیں، سبھی پہاڑ نے کہا کہ آپ چلے جائیے مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کچھ ہو گیا خدا مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس وقت اس کے سامنے ہی ہیرا پہاڑ ہے، لیکن الیا یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ میرے پاس، کیونکہ وہ عاشق تھا اور عاشق کبھی انجام پر نظر نہیں کیا کرتا، یہ جو ہم کہتے ہیں جی میں یوں تو کر لوں سود تو چھوڑ دوں فیکٹری کیسے چلے گی، ٹھگی چھوڑ دوں دکان کیسے چلے گی، رشوت چھوڑ دوں نوکری کیسے چلے گی، میرے دوست جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام
ہے،
قرآن مجید میں اصحاب کرام کی وہ جماعت جو مکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی اس کے درجے کو صحابہ کی اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی اس کے درجے کو اونچا بیان کیا ہے، پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا فتح مکہ سے پہلے میرا صحابی اگر ایک مد جو اگر اس نے خدا کے رستے میں دیے ہیں 4-5 شیر، فرمایا فتح مکہ کے بعد والا میرا صحابی اگر احد پہاڑ سونے کے بھی دے دے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، فرق کیوں ہے اس نے کہ پہلے والے جو تھے ان کے سامنے کوئی مستقبل نہیں تھا کہ آج آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، ان نے اللہ رسول کے عشق میں اپنے جانی دے دی اور قربانیاں دے دی، بعد میں جب پکا فتح ہو گیا جھنڈا لہرا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلام کی قائم ہو گئی، دونوں میں فرق کی وجہ سے کہ پہلے آدمی بھی تھا
پہلے بھی تھا لیکن پہلے عشق کے سامنے کوئی انجام نہیں تھا، جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی تھا۔ میرے دوست میرا پار عاشق تھا، اس عاشق کو کیا مقام ملا ہے آج تک ہزار ہے، وہی کی صدا میں استاد وہی پڑھاتا ہے کتاب وہی، حضرت موجود ہے، مولانا یاسین تھا بخاری شریف ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت جدیامی صاحب فرماتے تھے جس کو بخاری شریف پڑھانے کی توفیق ہوتی ہے مجھے اس کے صاحب نسبت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں میرے دوست۔ کتاب الوحی شروع کرتے ہیں وہی کی جب بیٹھ شروع کرتے ہیں وہی پر غارِ حرا کرتے ہیں، وہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کلا کی پہلی پانچ آیات، پانچ آیات غارِ حرا میں آ جاتے ہیں، یہ کلا جس میں ربی کلا نہیں خلق انسان میں نہ رکھا۔ دوسرا پہاڑ اوہد پہاڑ کا جو رسول اللہ کا آشا تھا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا، مجھ سے محبت کرتا، پتھروں میں رسول اللہ کے پتھروں میں ہم تو ہیں، ہمیں نفس اور شیطان نے بات دکھا دی تباہ و برباد کر۔ وہ محبت جو ایک مسلمان اپنے قلب میں پیدائشی طور پر اللہ رسول کے لے کر آتا ہے، نفس و شیطان اس محبت کو دبا دیتا ہے اور اس کے اوپر گناہوں کے انبار ڈھیر راکھ اور گندگی لگا دیتا ہے، حالانکہ نیچے اللہ رسول کی محبت چھپی ہوئی ہے، اگر کبھی توبہ کے ذریعے نکل جائے یہ گندگی نکل جائے تو وہی محبت ظاہر ہوتا ہے۔ ہر مومن عاشق ہے، یہ امت تو ویسی عاشق امت ہے، اس امت پر اللہ نے خاص اپنے رسول کا عشق رکھا ہے، اس عشق میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایک بات، یہ سنت الہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو مومن بھی محبت کرتا ہے خدا کی اس اخلاق کو لیے ہوئے،
سبحان
اللہ کا اخلاق تخلق من اخلاق اللہ، حدیث میں آتا اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ والے اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ سخی ہے تم سخی بنو، اللہ رحم کرتا ہے تم رحم کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حبیب اللہ ہونا، حبیب اللہ ہونا تمام پیغمبروں میں آپ کی سب سے منفرد شان جو حبیب اللہ ہے، کیا آپ اللہ کے محبوب ہیں، کوئی نبی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اقلاب حبیب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب کے راستے پر چلے گا جو حبیب کو اللہ اللہ اسے بھی محبت کرے گا، اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ان کا راستہ اپنانے والے سے بھی مجھے پیار ہو جاتا ہے، سب سے پرانی مرود ہے یہ ہوبے حکم اللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی عنایات کیسے لیں، اللہ ہم پر کیسے توجہ کرے، اللہ نے راستہ بتا دیا، ان کم تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، پیغمبر کے طریقے کے تو اپنا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ جس طرح رسول اللہ سے پیار ہے رسول اللہ کے طریقوں سے بھی پیار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، حضرت کا شعر ہے سونے کے پانی سے نکلنے والا ہے پھر بھی حق ادا نہ کرتا، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو ربیع الاول کے مہینے کو جو ظہور آفتاب نبوت جو طلوع ہو رہا ہے اس کی شروعات رب الاول میں ہو رہی ہے، سورج فوراً طلوع نہیں ہوتا، پہلے سفیدی آتی ہے پھر لالی آتی ہے پھر سورج آتا ہے، چھ مہینے تک پیغمبر سلام نے خلوت کی ربیع الاول سے شروع کی اور رمضان کے اندر طلوع آفتاب ہو گیا، پھر مدینہ شریف پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، یہ ظہور اسلام ہو رہا ہے، جہاں ظہور اسلام ہو رہا ہے پورے عالم پر نبی نے اسلام نے پھیلنا تھا، تو وہ بھی ہجرت ربیع الاول کے اندر رسول اللہ نے اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے، اور جب دین مکمل کر کے دنیا سے جانے لگے، دنیا سے پردہ فرمایا تو ربیع الاول کا مہینہ، جانے کا وقت بھی ربیع الاول کا، خلاف نے فرمایا اللہ فرد امت کے الحوض، جب ام عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے پوچھا تھا، تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین بچے بہت ہو جائیں وہ اس کے لیے فرض ہے، فرض اس کو کہا جاتا ہے جو آگے جا کر انتظام کرے، اس کو فرض کہتے ہیں، جس کے تین بچے بہت ہو جائیں بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جا کر جنت کے انتظام کرتے ہیں، اس لیے اس میں فرض کے لفظ پڑھا جاتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لنا فرطاً جعل حلنا فرطاً، اللہ اس کو فرض بنا دے، یعنی اس کے آگے جا کر ہمارے لیے جنت کا انتظام کرے، اور سن لو سن لو ایک بشارت ہے بڑی عجیب و غریب، کہ جس آدمی کا کوئی بچہ بچپن میں بہت ہو گیا بلکہ حمل بھی اگر ساکت ہوا وہ اس کے لیے فرض بنتا ہے،
فرض بنے گا جب ماں باپ ایمان پر مریں گے، یہ ضمانت ہے ایمان پر مرنے کی، تبھی تو فرض بنے گا، کلمہ لے کے جائے گا تو آگے جا کے دوبارہ چلے گی، کلمہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں،
اما نے کہا کہ جس کے دو بچے فوت ہو جائے اور نے فرمایا کہ دو بچے بھی فرض بنے گے، یہ خزانے ہیں جو رسول اللہ اٹھاتے تھے، یہ خزانے ہیں، آپ کے زمانے ہمارے سے کوئی بات نکلتی بس پر ہو گئی، نے کہا اگر ایک بچہ کہاں کہ ایک بچہ بھی فرض ہے، اما نے کہا جس کے کوئی بچے نہ ہو وہ کس کے سہارے پہ جائے، میں ہوں میں ہوں میں 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 ہو دے اسے جو پر جا کر ہمارا انتظار کر، آج نعت خواہ نعتیں پڑھتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کس کہاں سے لائے، وہاں نہیں ملوں گا وہاں ملو وہاں نہیں ملو، بھائی صاحب بخاری میں آنا فرض امت الحوض حوض کوثر پر ملاقات
سبحان اللہ،
سب سے پہلے حوض کوثر، سب سے پہلے اس امت کو پانی پلایا جائے گا تاکہ میدان معاشر میں پیاس نہ لگے، حکیم الامت خان نے عجیب بات لکھی کہ ایمان والوں کو بھوک لگے گی میدان معاشر میں، پانی تو حوض کوثر سے پی لیں گے، اب پیاس کے احساس نہیں ہوگا، اس 50,000 سال کے دن میں اب جب بھوک لگے گی حکم ہوگا کہ نیچے جھکو اور زمین پر ہاتھ مارو، جب ہاتھ ماریں گے تو روٹی کی شکل میں ہاتھ میں آ جائے گی، جب اس روٹی کو میدان معاشر میں جب یہ امتی رسول اللہ کی امتی کھائیں گے تو ہر روٹی کے لقمے میں ہر اس شے کا ذائقہ ہوگا جو زمین سے پیدا ہوگا، کبھی سمجھے گا چاول ہے کبھی سمجھے گا گندم ہے کبھی سمجھے گا مکئی ہے کبھی سمجھے گا کیلا ہے کبھی سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کی خاص روٹی ہے، عام روٹی تھوڑی،
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ،
تو دو چار قسم کی روٹیاں ہیں، حکیم الامت خان نے بھی حکیم الامت سے سوال اٹھایا اللہ نے روٹی کیوں رکھی کوئی اور چیز نہیں رکھی، مغل مرغ مسلم تقسیم ہوتے ہیں ڈبوں کے اندر پیزا تقسیم ہو جاتا ہے، آج کی مارڈر زبان میں بچہ لوگ تو سمجھتے نہیں، ہمارے یہاں ایک دوست آیا اس کے ساتھ بچے بھی تھے، افسر صاحب بندہ تھا تو وہ شملے بھی آتی رہتی ہے، کھانا وانا بنایا ہم نے تو بہت اچھا کھانا بنایا، پوری کوشش ہوتی ہے، پیر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مہمانی نہ کر، اللہ کا شکر ہے سنت پیری یہی ہے کہ مہمان کے کام کرے، ہم نے اپنے والد صاحب اور نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب دیوبند کے پڑوس بندی کا شاگرد ہم نے خود دیکھا، چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھا کر تھالر لے کر جا رہے ہوتے تھے، جب طالب علم مشغول ہیں جب پڑھ رہے ہیں کہا کہ چلو میں بھی ثواب لوں، یہ دیکھا ہم نے، تو بچے روٹی نہیں کھا رہے، میں گھر آیا تو دربار نے کہا کہ بڑا اہتمام کیا تھا آج بچے نہیں کھا رہے ہیں، باقی تو میاں بیوی آدم نے کھا لیے۔ اچانک میرے دماغ میں آیا ماڈرن قوم ہے، میں نے کہا یار جاؤ برگر پیزا لے کے، برگر پیزا لایا تو ایسے چپے جیسے شاہین اور باز کبوتر کے اوپر چپڑتا ہے۔ تو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، فاسٹ فوڈ، حالانکہ یہ فاسٹ فوڈ جو ہے نا، یہ لفظ فاسٹ میں نے تیز فوڈ میں نے کھانا، یہ انگریزوں نے اپنے لیے نکالا تھا کیونکہ ان کو اچانک چین اور آرام نہیں ہے، وہ باولے کتے کی طرح ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ وہ ایسی چیز انہیں بنائی کہ ایک ہاتھ میں وہ کھانے کی چیز لے لے، ایک میں پینے کی چیز، بھاگے جائے کھاتے جائے بھاگے جائے۔ میں نے لندن وغیرہ میں یہ منظر بہت دیکھا ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو، ہم جن کو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی ایش کر رہے ہیں، ان کو تو روٹی کھانے کا بھی آرام نہیں ہے، اور مسلمان وہاں بھی جاتا ہے دسترخوان لگتا ہے، ڈٹ کے بیٹھ کے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، اور پھر ختم نہیں کرتا، پورا خاتمہ کرتا ہے، اور پھر اوپر دعا پڑھتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ اللہ، لگا فاسٹ فوڈ تو ان کے لیے تھا، لیکن انہوں نے ہم پر بھی مسلط کیا، حالانکہ ہم تو مکھن کھانے والے، چوبڑی روٹیاں کھانے والے، ساگ کھانے والے، دال کھانے والے، گوشت کھانے والے، پٹھان پنجابی تھے نا آپ کے ہوٹل بیٹھے تھے، پنجابی نے کہا دال لاؤ، پٹھان نے گوشت لاؤ، پنجابی نے دال کھا کے جی اللہ تیرا شکر ہے، ہم بھی نو ریٹون کرتے تھے تمہارا گوشت بہت پکتا ہے، ہم پنجاب والے کہتے یار کبھی دال بھی پک جائے صبح کو شام ہو جائے، پٹھان بڑے خوش ہو رہے تھے، ایک دن دال پک جاتی تو کوئی پٹھان روٹی نہیں کھاتا، کہتا ہمارا آج تو دال پکا ہے۔ دال یہ دلو اللہ مال مقدر دل بال، دال سے پکائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے مال میں کمی ہوگی بچے سے، تو نے کہا الحمدللہ دال کھا کر الحمدللہ کہا، انہوں نے کہا اچھا اسی لیے تم کو دال ملتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ دال پر شکر ہے بس کبھی ہے، انگوش کھاتا ہے پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اور کھلاتا ہے۔ میں کبھی کوئٹہ جاتا ہوں، ہمارے دوست ہیں وہاں پر، چار پانچ دن کا سفر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ نے پورے سال کا دمبا کھلا دیا، فجر سے شروع ہوتا ہے رات ہونے تک دمبا ہی چلتا ہے، میں کہتا ہوں دمبا آپ پورے سال بھر کا مجھے کھلا دیا۔ کہاں سے مضمون ہوا تھا مرتضی بھائی، تو یاد ہے آپ کو؟ یاد رکھا کرو، یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، ہمیں پسند کرتے تھے جہاں سے گاڑی لائن بدلے، یاد رکھنا کہاں سے کانٹا بدلا ہے۔ خیر میرے دوستوں،
مولانا شریف نے
سوال، اتوروں نے کہا اندر تھان بھی رہے ہو، انہوں نے سوال اٹھایا کہ روٹی کیوں بنائی جائے گی، تو اور کھانا کیوں نہیں، بڑی عجیب جواب دیا، کہا کہ دنیا میں کتنے ایسے اللہ کے ولی اور دوست گزرے ہیں جن کو زندگی میں صرف روٹی ہی ملی ہے کھانے کے لیے، جو پانی کے ساتھ انہوں نے کھائی ہے اور کوئی چیز نہیں کھائی، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز لائیں گے کہ دیکھنے میں روٹی ہو، دنیا اور آخرت کی روٹی کا فرق ان کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی مہینے میں ظہور اسلام بھی، اسی مہینے میں اسلام نہیں چل سکتا، مسجد کے بعد پورے عالم میں اسلام پھیلا، اس لیے میرے دوستو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں اپنا رسول بھیجا، اس احسان کو بیان کیا، اور وہ ہمارا محبوب چار نعمتیں تمہارے لیے لے کر آئے، چار بڑی نعمتیں، چار بڑی نعمتیں، ورنہ تو ہر نعمت میں آپ وسیلا ہے، لیکن چار بڑی نعمتیں جس کو حاجی مایا تھی، سب سے پہلی نعمت کہ ہمارا پیغمبر قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید پڑھنا اور سننا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی علی حسن چوہدری رحمۃ اللہ پڑھوا کرتے تھے، اگر قرآن مجید کے بوجھ کو پیغمبر سلام نے نہ اٹھایا ہوتا، اس کا ایک لفظ بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، کیونکہ وہی تھا وحی میں فضل ہوتا ہے جو انزلنا حاضر القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیں اس قرآن کو، لرئیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پھٹ جاتا سب جاتا. لیکن ابھی ماشاءاللہ پانچ بچے آپ نے قرآن بنے سے پوچھو کہ سینے میں کوئی وزن ہے نہیں، اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ نور ہے. جب انسان میں نور آتا ہے تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. کہتے انسان کے قلب میں اگر نور ہو اس کو عبادت مشکل نہیں لگتی. پہلے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 100 رکعت روزانہ پڑھ لیتے تھے رات کو، بات کے بارے میں 1000 رکعت بھی آتا ہے. ہم سوچتے کہ ہم سے تو 2-4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، یہ 100 کیسے پڑھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ دل میں نور ہوتا تھا، اور جب نور ہوتا ہے تو انسان کی روح زیادہ قوی ہو جاتی ہے، جسم اس کے مقابلے پر کمزور رہتا ہے، لہذا روح اس جسم کو اٹھا دیتی ہے. اور جب روح کمزور ہو جسم بدنی ہو جائے تو پھر اس روح اپنے روحانی کام کر کے اٹھا نہیں سکتی. اس لیے قرآن مجید نے منافقین کو کسالا کہا ہے، یہ نفاق کا اثر ہے، یہ نمازوں میں سست ہے. سن لو کان کھول کر، جو نمازوں میں سستی ہے یہ نفاق کا اثر ہے. منافق نہیں ہوتا لیکن نفاق کے اثرات ہے، وہ زبان کی خرابی ہے جس کی وجہ سے نفاق کے اثرات آئے ہوئے، وعدہ خرابی کا اثر ہے جس کی وجہ سے نفاق کے اثرات آئے ہوئے. یہ نفاق کے پیغمبر سلام نے علامات بیان کی ہیں، وہ نفاق کے جراثیم ان ہم میں آ جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. اگر انسان کے دل میں نور ہو تو نورانی کام بھاگ کر کرے گا، اس لیے کہ نور نور والے کام کو کھینچتا ہے. نوریاں مر نوریاں راجا دمن، نوری نور والوں کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں مر ناریاں را طالبن، اور آگ آگ والوں کو کھینچتے ہیں. شتر علی مایا تلاوت آیا، یہ قرآن مجید کی جو نعمت ہمارے پاس ہے، آج جو مدرسوں میں قرآن مجید پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ نعمت عام ہو جاتی ہے نہ کبھی اس کو بنا. ابھی آپ کے سامنے مدرسے کے لیے چندہ کیا گیا، یہ کوئی ہمارا احساس نہیں ہے، اپنی نجات کے لیے. آپ دیتے کیا ہو؟ زکات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، جو پہلی امتوں کے اندر آگ جلا دیتے ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ نے مسئلہ بتا دیا، غریبوں پر خرچ کرو. زمانے میں صفحہ کے طلبہ پر خرچ کیا جاتا تھا تاکہ تمہارے صدقہ جاریہ بن جائے، تم نے دیا کیا ہے؟ اور بدلے میں مدرسے نے تمہیں کر دیا. یترو علی مایا تلاوت آیات کرتا ہے ہمارا کہا، یہ قرآن قرآن مجید یہ جو آج ہماری زبانوں پر ہے، رسول اللہ نے پڑھ کر سنایا ہمیں، اس کے پڑھنے کے طریقے بتائے. اپنی مرضی نہیں چلتی، ہم اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھ سکا. اگر عربی آتی ہے تو قرآن پڑھ لے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سے بیوقوف آج کل سکالر بنے بیٹھے ہیں، مولوی تو نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے ساتھ، کوئی انجینئر لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، ایسے ساتھ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بتاؤ جس کی کتابوں کا حوالے دے تو ان کا بھی کوئی استاد تھا یا ان کا بھی کوئی استاد تھا یا وہ بھی بے استاد تھے؟ بولو بھائی ایک آدمی پیش کرے بھی یہ کتاب ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے، ایسی بات ہے، استاد کی ضرورت نہیں. ہم پوچھیں گے یہ جتنی کتاب ہے کس کا بھی کوئی استاد ہے؟ بخاری اگر پیش کرے گا 1000 کی استاد ہے ان کے، تو پھر بغیر استاد کی ضرورت نہیں. بغیر استاد کے تو الف لام میم نہیں پڑھ سکتے آپ، الف لام میم نہیں پڑھ سکتے. الف لام میم کے پڑھنے کا طریقہ، اور علم ترا علم نسرا کا علم اور الف لام میم کا علم لکھنے میں ایک ہی ہے، پڑھنے کا فرق ہے. کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ کو ایسے پڑھایا تھا اور صحابہ سے ہم تک اسی طرح ہے. اس لیے تلاوت آیات کو انسان عظیم قرار دیا کہ ہمارے پیغمبر تمہیں جو قرآن پڑھ کر سناتا ہے کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، کس آیت پر کون سی انداز اختیار کرنا ہے، کل سب موجود ہے. پوچھئے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہم، کمر بھی جانتے ہیں تو جیسے چاہے پڑھ لیں. وہ یزکی جی، ہمارا پیغمبر تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. تزکیہ کہتے ہیں دل کی پاکی، روح کی پاکی، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، تمہاری دل کی بیماریوں کو درست کرتا ہے ہمارا پیغمبر. ظاہری اعمال تو انسان کر لیتا ہے صحیح، لیکن اس کے باطن میں خرابی ہوتی ہے. صحابی آئے اور آ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں بدکاری کروں. صحابہ بڑے سادہ لوگ تھے، میرے استاد فرماتے تھے مفتی اکبر الحسن چوکی رحمۃ اللہ علیہ کہ فوراً سیدھی سادھی بات کا اظہار کرتے، ہم کو آج چکر بازی دیتے، مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنے جائیں گے کتنا گھمائیں گے، مولانا صاحب سے اتنا گھمائیں گے کہ کسی طرح جائز کرا. مرید بھی پیر کے پاس آئے گا تو فضائل بیان کریں گے، یہ میں تاجد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. جو دو نمبری کرتا اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے. علاج کر جاؤ گا بھائی، یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہہ دی میں بالکل صحت مند ہوں، خوب کھاتا ہوں، خود پیتا ہوں، تو ڈاکٹر کیا کہے میرا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے، کسی مریض کو دیکھ رہے. وہاں جا کر تو فوراً بھی بیماری بیان کریں گے، لیکن روحانی بیماری کسی بزرگ شیخ اور مرشد کے پاس استاد کا بیان کرنے جی میں روحانی بیماری بیان نہیں کروں گا، میرا مقام مرتبہ گر جائے گا. جبکہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کو کسی نے اپنی روحانی بیماری بتائی کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو اور اس کے ماتھے پر شکر آ جائے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں، کیونکہ مریض ہے، مریض کو صحیح کرنا ہے. صحابی صحابہ اور اجازت یہ ہو رہا ہے، میرے مجھے خیال آتا ہے کہ میں کام کروں. آپ نے تذکیہ کیا، آپ نے کہا بتاؤ اگر تیری بہن کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہے، ماں کے ساتھ کرنا چاہے، تیری بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خالہ پھپھی کے ساتھ، اس کو غیرت آ گئی، تلوار پر ہاتھ رکھ لیا، کہا کہ حضرت اس کے ساتھ اس کی گردن قلم کر دوں گا. فرمایا جس کے ساتھ تو برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. صحابی فرماتے مجھے پسینہ آ گیا اور کہتے ہیں اس واقعے کی یہ حدیث بیان کر رہے، اس واقعے کے 70 سال بعد کہا مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا گنا جائے یقین ہی یہ جو مشائخ کرتے ہیں، یہ جو اللہ والے باطن کو پاک کرتے ہیں. مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارا تزکیہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر خرابی ہو، انسان بظاہر سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. چونکہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک کے پیچھے نیکی بھی دھیبی ہے، وہ نیک کو نیکی کے راستے سے مارتا ہے، برے کو برائی کے راستے سے مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے تبلیغی جماعت کے مقیمین میں سے تھے، تو میرے پاس ویسے آئے کسی کے توسط سے ملنے کے لیے، کچھ دن وہاں میرے پاس رہے، پھر اور ساتھ دوستی ہوگی، محبت ہوگی. کچھ دن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار میرے اندر کیا خرابی ہے، کیونکہ اپنے خاندان سے ٹوٹے ہوئے تھے، لوگ ان کو تبلیغ کرتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے. مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا بھائی اس طرح ان کو چھوڑ کے جانا یہ قطع راہی ہے، اگر وہ نہیں آج مان رہے تو کل مان لیں گے. پتھر پر گرنے والا پہلا قطع اپنا کام کرتا ہے، چاہے سوویں قطرے پر سوراخ نظر آئے، لیکن پہلے قطرے نے اپنا کام ضرور کیا ہوگا. آپ ایسا نہ کریں، میری بات مانی، اس مقام پر واپس لوٹ کے جہاں جو اقارب تھے دنیا سے جانے لگے مجھے دعائیں دیتے تھے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، خاندان بھی سارے کا سارا دینداری پر آ گیا، بچے بچیوں کے رشتے بھی ہو گئے، امن و سکون ہو گیا، اور پورے خاندان نے اس کو اپنا بڑا بنا لیا کہ آپ آج کے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ساروں کے فیصلے آپ ہیں. زکی ہمارا محبوب تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ کو سمجھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. میرے دوستو یہ مدرسے، یہ خانقاہیں پیغمبر سلام کی اس وظیفے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، یہ چار بڑی نعمتیں دے کر تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. اب آپ سوچئے اگر ان چاروں میں سے ہم نے کسی میں سے بھی کوئی حصہ نہ لیا تو ہم نے پیغمبر سلام
کتنی عظیم الشان چیزیں لے کر آئے ان میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہ ہوگا. سن لو, اگر تلاوت آیات سے ہمارا حصہ نہیں, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہم نے قرآن نہیں سیکھا. اب بڑی عمر ہو گئی, صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں قرآن سیکھا تھا, اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک آدمی اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے برباد کو ڈبل اجر ملے. فرمایا کہ بڑی عمر میں شروع کیا, زبان پہ چڑھ نہیں رہا, اور میں کوئی بات نہیں, اگر چڑھنے تو اڑ اڑ کے پڑھے گا نا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اندازہ کیجیے, یعنی آپ نے ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا. آپ ان کے تنقید کی طرف توجہ نہیں ہے, تعلیمی کتاب تعلیمی حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخل ہوں, علماء کی صحبت میں بیٹھے, ان کی محفلوں میں بیٹھے, کہیں تو تفسیر پڑھا رہے ہیں تو تفسیر کی جو نا اس مجلس میں بیٹھے, حدیث پڑھا رہے ہیں تو حدیث کی مجلس میں بیٹھے, تاکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے چار مقاصد ہیں ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. میرے دوستو, صحبت سے ہی دین پھیلا ہے. صحابہ اکرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دین کو لیا, اس سے دین پھیلا ہے. آج بھی وہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, پڑھنے پڑھانے کا طریقہ, یہ مدارس سب پر سب نہیں جا سکتے, لیکن ہم صحبت تو اختیار کر سکتے ہیں. علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. ہمارے درسگاہوں کے اندر قصہ مشہور ہے نا کہ ایک مچھیرا جو ہے وہ طالب علموں کے پاس بیٹھا کرتا تھا, جب طالب علم رات کو تکرار کرتے تو ان کے پاس بیٹھ جاتا, تو خیر وہ اپنے تکرار کرتے رہے کہ جی بھی جنازے کا مسئلہ آ گیا, مرد ہو تو ایسا جنازہ, عورت ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر رجڑا ہو تو کیا کرے گی, ہوتا ہے جی, نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے. یہ خیر اس کی وہ بات دکان میں پڑ رہی تھی, ساتھ بیٹھا تھا, اس نے بھی مسئلہ بھی سیکھ لیا اور بات بھی ہو گئی سمجھ میں آ گئی. اب اس نے ایک دن بڑی مچھلی پکڑی اور وہ بادشاہ کے پاس لے گیا, اور بادشاہ بڑا خوش ہونے کا, اس کو اتنا انعام دے دو. اب بادشاہوں کی بیگ میں, بیگ میں کنجوس ہوتی ہے, بیگ میں تو ویسے بھی کنجوس ہوتی ہے, بندے خرچ نہیں ہے, جتنے بوریاں بوریاں لکھائی کرتے مشورا کر کے آتے ہیں, کتنے لکھا جائے, لیکن مشورہ کر لیا کرو ثواب کے لیے, دینا ضرور ہے لیکن تو بھی ہاں کر دے تاکہ ثواب مل جائے. تو شام تو انہیں آپ زیادہ پیسے دے دیے آپ نے, یہ معمولی سی مچھلی ہے, دو چار درہم کی ہے, دس درہم بھی دے تو خوش ہو جائے گا. آپ نے دینار کے دینار کا اعلان کر دیا, سو دینار. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں, اب میں کیسے بات لوں واپس لوں. انہوں نے کہا اس کو پوچھو, اگر یہ نر ہے تو منت لا, منت ہے تو اس کا نر لا پکڑ کر دریا میں سے, یہ آپ بھی نہیں لا سکے گا تو بس انعام واپس. انہوں نے اس کو بچھیرے سے پوچھا یہ بتاؤ, پچاس دینار اور دے لو. اور کہا کہ تیرے مشورے کا مشورہ خطرناک ہے, لیکن یہ مطلب نہیں عورتوں سے مشورہ نہ کریں, عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہ کرو, ایسا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. سب سے پہلے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ, اپنے عورتوں بیویوں سے مشورہ کرنا تھا, بیٹیوں سے مشورہ کرنا, اللہ ان کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ حدیث شریف آتا ہے, مشورہ کرنے والے کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا, کبھی ناکامی نہیں ہوگی. استخارہ استخارہ دو بڑی اہم سنتیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے چھوڑ دی. نہ ہم استخارہ کرتے نہ مشورہ کرتے, جو اپنے دماغ میں آئی ہم سمجھتے, میں جو سمجھا وہ بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. مشورہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. استخارہ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کر دے گی, جس سے آپ کو حقیقت سنانا شروع ہو جائے. تو میرے دوستو, تو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, علماء کی صحبت اختیار کرو, اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. بچوں کو دینی تعلیم, ان بچوں کو دینی تعلیم, دنیاوی بھی دلواؤ, کوئی منع نہیں ہے. جو دینی تعلیم حاصل کر لیتا اس کے لیے دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھو. اور ہمارے بچے دنیا کی فیلڈ میں وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پیالہ ہو جو پینا ہے, کیونکہ جب سمندر پیا ہوا ہے تو ایک پیالہ پینے میں کیا مشکل ہے. میں بتاؤ دوست, پیالہ پینے کی مشکل ہے. اب جو قرآن بن جاتا ہے 30 سپاروں کا حافظ ہے, اس کو ڈاکٹری پڑھنا مشکل ہے, ہنس جائے گا.
انجینئر بننا مشکل ہے، کمپیوٹر سیکھنا مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تعلیمی کتاب اور حکمت کا حصہ ہے. اگر خود پیدا نہیں حاصل کر سکے اپنی اولادوں کو لگائے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں ایک قصہ سنایا کرتے تھے. حضرت مولانا احمد اللہوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بہت اللہ والا تھا. اس کے چار دو بیٹے دو بیٹیاں تھے. دونوں بیٹے افسر تھے، دونوں بیٹیاں بھی افسر تھیں. اس زمانے میں افسر تھیں، انگریزی پڑھی ہوئی تھی اور بڑی اچھی پوسٹوں پر تھی. اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، لے جاؤ کوئی جنت میں دیکھا دے. اتنی دیر میں چاروں بچے آ گئے. کہا کہ اللہ یہ خود تو جنت میں جا رہا ہے، ہمیں کبھی اس طرح تین نہیں کی، ہمیں کبھی اس طرح لگانے کی کوشش نہیں کی، ہمیں انگریزی میں دھکیل دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا چلو ان چاروں کے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. اس کی آنکھ کھلی تو حضرت کے پاس آیا روتا ہوا. حضرت نے یہ خط جو ہے یہ خواب خدام الدین میں شائع کیا. تو اس خواب کو پڑھ کر اس زمانے میں ایک تحصیلدار آئے حضرت والد صاحب کے پاس. ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا. انہوں نے کہا حضرت اس خواب کو پڑھ کر میں آیا ہوں. میں تحصیلدار ہوتا تحصیلدار پہلے زمانے میں، آج کل تو افسر بالکل بے اختیار ہے. پہلے اختروں والے اختیارات ہوتے ہیں کہ میں اس بچے کو اپنی جگہ اپنی طرف تحصیلدار بنانا چاہتا تھا، لیکن اس خطاب الدین میں یہ خواب پڑھ کر مجھے احساس ہوا میں اس کو مدرسے میں اس کا حافظ عالم بنائے. الحمدللہ بحافظ حفظ بھی کیا، والد صاحب کا عالم بنا، پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار کر دیا. میرے دوستو بس میں بات ختم کر رہا ہوں. پیغمبر سلام جو چار بڑے مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں ان میں حصہ لینا ہے. تلاوت آیات ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا ہے، بچوں کو بھی قرآن پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے. اور تزکیہ اپنے باطن کا تزکیہ کرانا ہے. اور تعلیمی کتاب اور حکمت علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنا ہے. اور اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، پوتوں اور پوتوں کو دین سکھانا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفر بلا كما انت وحدك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله اس اجتماع کو قبول فرما، قالت سدارے کو دل نور الہ چونی پر جمع فرما. یا اللہ یا اللہ اس کی جتنے بھی منصوبے ہیں اور غیب کے خزانوں سے سب کو پہ تکمیل تک پہنچا. اللہ جنہیں قابل کیا ہے ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ آپ سب کو تو اللہ والا فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں بھی شامل فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع میں نصیب فرما. اللہ اپنا عشق میں نصیب فرما، اللہ والوں کی محبت میں نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت میں نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. آپ دارین نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی عنایات سے محروم نہ فرما. پیغمبر سلام کی شفاعت سے محروم نہ فرما. ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. پیغمبر سلام کے ساتھ ہماری نسبت پر نظر فرما. اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. اللہ پانچ وقت کا ہمیں پکا ٹھکا نمازی فرما. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. جو ہو چکے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی اور پورے امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ دوستی نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ مولانا نور مشاہین صاحب اور یا اللہ ان کو وفقہ کو خوب اخلاص سے محبت سے کام کی توفیق عطا فرما اور قدم قدم پر ان کی مدد فرما. تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما اور ان کو ترقیات سے نواز. یا اللہ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عرب مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ یا اللہ
پاکستان میں پورے عالم اسلام کا غلغلہ فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بھی صاف مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کے وسائل میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، جو اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، آپ اقتدار ہے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسالك الخير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانا اعوذ بك شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔